الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة سبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال جل وعلا كما ورد في آخر سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين میرے آج کے خطاب کا انداز معمول سے ذرا مختلف ہے. ندائے خلافت کا تازہ شمارہ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے. اس کے صفحہ اول پر جو عبارت ہے چوکٹے میں, آج ساری گفتگو لفظاً بلفظاً اسی کے حوالے سے ہوگی, اور جن آیات مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے ان کی وضاحت کے ضمن میں اس عبارت کو خاص طور پر میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے, اس لیے کہ آیات مختلف مقامات سے ہیں. سورہ احزاب سے 3 آیتیں, سورہ سبا سے 1 آیت, سورہ بقرہ سے 1 طویل آیت کا 1 ٹکڑا, اسی طرح سورہ حج کی بھی 1 طویل آیت کے 2 ٹکڑے. ان کا تو ذہن میں اس سیکونس کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہے, سوائے ان کے جن کا قرآن مجید کے ساتھ ایک مناسبت ذہنی کا معاملہ پیدا ہو چکا ہو. لیکن یہ عبارت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. اس کا صغرا کبرا بڑی اہم اور جامع عبارت ہے. دعوت دین اور اس کا طریقہ کار ایک نہایت جامع کتاب ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی. وہ بہت شدید بیمار ہیں, کافی عرصے سے صاحب فراش ہیں, ان کے لیے دعا بھی کیجیے. اللہم اشفہ وارحم. بہرحال یہ کتاب جو مارکت العرا کتابوں میں سے ہے ان کی, اور میں اس کا بارہا اعتراف کر چکا ہوں کہ میں نے اس سے بہت استفادہ کیا. میڈیکل کالج کے زمانے سے جبکہ میں طالب علم تھا, میں اس کتاب کا اس وقت سے ہی شائق رہا ہوں. اس کا جو ایک اہم چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ کا مقصد کیا ہے, تبلیغ کس لیے. تبلیغ کا لفظ عام ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں, اب بہت بڑی جماعت تبلیغی جماعت کے نام سے آج دنیا میں موجود ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تبلیغ کا عمل جو ہے جو اس جماعت کے منظر عام پر آنے سے قبل محض فرقے وارانہ تبلیغ کی ایک شکل اختیار کر گیا تھا, اس جماعت اور اس تحریک کے منظر عام پر آنے کے بعد سے اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں دین کی, کلمہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, اختلافی مسائل سے علیحدہ رکھتے ہوئے ان چیزوں پر زور دیا جا رہا ہے. بہرحال تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ میں کوئی شخص وقت صرف کرتا ہے، کوئی محنت صرف کرتا ہے، کوئی پیسہ لگا، کس لیے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ آیا یہ محض کوئی اضافی نیکی ہے یا یہ کوئی فرض عین ہے؟ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا. اگر تو کوئی اضافی نیکی ہے، جیسے نوافل ہوتے، تو انسان چاہے نوافل ادا کرے چاہے نہ کرے گناہگار نہیں ہوگا. فرض کا ادا کرنا لازم ہے. فرض جان بوجھ کر ایک بھی چھوڑ دیا تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا. تو فرض اور نفل، ویسے ہمارے ہاں جو فقہ حنفی کی روح سے پھر اس میں نوافل کے اندر مختلف تقسیمیں ہیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ جس پر حضور کا دوام تھا، عام طور پر اہل حدیث حضرات یا جو مسلک سلفی سے تعلق رکھنے والے، وہ ان سب کو کہتے ہیں کہ یہ نفل ہی ہے. فرض اور نفل دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ شے ہے کہ جو لازم ہے، ایک وہ شے ہے کہ لازم نہیں ہے، اور وہ آپ کے اختیار پر ہے. تو اس حوالے سے سنت موقعہ، پھر سنت واجب، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت ایک کیٹیگری میں بھی آ جاتی ہیں، وہ نفل کی ہے. تو اگر تو کوئی شے نفل ہے تو ٹھیک ہے، پھر والنٹری ہے انسان کا معاملہ، چاہے تو کرے چاہے نہ کرے، اس کا چوائس ہے. اگر فرض ہے تو پھر کرنا پڑے گا. فرض ہے تو اس کی فرضیت کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ہے در حقیقت جو اس کا عنوان میں نے اس عبارت کا لگایا ہے کہ دعوت و تبلیغ دین اور قیام نظام خلافت، اس کا آپس میں کیا ربط اور تعلق ہے؟ یہ عبارت یوں کی تو ہے مولانا اصلاحی صاحب کی کتاب سے، ان میں صرف ایک جگہ پر بریکٹ میں میں نے اس کی وضاحت کی ہے، وہ سامنے بعد میں آ جائے گی. سب سے پہلے جو اس میں جملہ آیا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے تبلیغ کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، یہ جملہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ شاید بہت سے لوگ چونک گئے ہوں، یہ کیا حضور پر قیامت تک کی تبلیغ کی ذمہ داری تھی؟ حضور کی حیات دنیاوی تو ختم ہو گئی، سن 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا، نتیجتاً یہ کہ اس کے بعد سے تو اب آپ براہ راست بنفس نفیس تو وہ فریضہ تبلیغ ادا نہیں کر رہے ہیں. لیکن کیا حضور صرف عرب کے لیے بھیجے گئے تھے؟ یہ ہے وہ پہلا جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ آیات سنائی، دو آیتیں، بلکہ تین آیتیں تو سورہ احزاب کی اور ایک آیت سورہ سبا کی، چار آیتوں میں در حقیقت جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس ایک جملے میں یہاں آیا ہے. سورہ احزاب کی آیات، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر، شاہد بنا کر، اور بشارت دینے والا بنا کر، اور خبردار کرنے والا بنا کر، وداعین الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا بنا کر، وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ بنا کر. یہاں پانچ الفاظ آئے ہیں حضور کے لیے، ان میں سے ہر لفظ بڑا پیارا ہے، بہت عمدہ ہے، اور حضور کے ساتھ نسبت رکھتا ہے. تو جو لفظ بھی حضور کے ساتھ خصوصی نسبت رکھتا ہو، اس سے ہمیں خصوصی ایک انس ہوگا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی، ہم نے بھیجا ہے آپ کو، ہم ہیں بھیجنے والے، آپ از خود نہیں کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کوئی ایمبیشس انسان نہیں تھے، آپ کوئی اپنے اقتدار کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے، آپ کی اپنی کوئی غرض پیش نظر، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو معمور کیا، ہم نے بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا؟ شاہدن، شاہد کا لفظ بہت اہم ہے، اور یہ اگلی دو آیتوں میں جا کر زیادہ کھلے گا کہ اصل میں جو چاروں بقیہ الفاظ ہیں ان کا لب لباب شاہد ہے. تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ شہادت قائم کر دینا، حجت قائم کر دینا، کہ لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک تو اللہ کا دین اور اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا نہیں گیا. یہ ہے گواہی، انا ارسلنا کا شاہدن، گواہ بنا کر بھیجا ہے. اور یہ گواہی آپ کیسے دیں گے؟ مبشرا ونذیرا وداعیا للہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ بشارت دینے والے ہیں، جو بھی خیر کا راستہ اختیار کریں ان کو بشارت دیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے آجر کبیر ہے. جو غلط راستے پر چل رہے ہیں انہیں خبردار کر دیجئے کہ عذاب اخروی تمہارا منتظر ہے، جہنم منہ کھولے ہوئے تمہاری منتظر ہے. اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اس کے حکم سے، سیلف اپوائنٹڈ نہیں، خود بخود نہیں آپ کھڑے ہو گئے ہیں، بیچنے ہی اس کے حکم سے. وہ سراج منیرا، اور آپ روشن چراغ ہیں جن کو دیکھ کر نوع انسانی جو ہے روشنی حاصل کر سکتی، ہدایت اخذ کر سکتی. وہ بشری مومنین، ایک جملہ بڑا پیارا آیا ہے اور اسی کے آپ کو نظر آئے گی کہ ایک ریورس آرڈر میں یہ بات آگے آئی ہے سورہ حج کی آخری آیت میں بھی. اے نبی، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، یعنی جو بھی آپ سے وابستہ ہو گئے ہیں انہیں اللہ نے ایک بہت بڑا فضل عطا کر دیا ہے، بہت اونچا مقام عطا کر دیا ہے. سورہ حج کے آخر میں آیا ہے ہوج تباکم، اہل ایمان فخر کرو اپنے نصیب پر، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. اس لیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کو چنا کرتا تھا شخصاً، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک امت چن لی گئی ہے. ہوج تباکم، جو کام پہلے انبیاء اور رسول کرتے تھے اب پوری امت کو کرنا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، تو یہ امت مجتبیٰ ہے، چنی ہوئی ہے، سلیکٹڈ ہے. ہو اجتباکم، اپنے نصیب پر فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. یہاں اسی کو بیان کیا، بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا مقام ہے. جو انبیاء کا مقام ہوتا تھا وہ مقام اس امت کو مجموعی طور پر دیا گیا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں وہ شخصاً ہوتا تھا، اب مجموعی طور پر امت کو وہی مقام ہے. جو کام رسول کرتے تھے اب اس امت کو بحیثیت مجموعی وہی کام کرنا ہے. یہ امت کا فریضہ رسالت سمجھیے، امت کا فریضہ تبلیغ سمجھیے. چنانچہ اگلی آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ سبا کی آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. پہلی آیت میں 5 الفاظ آئے تھے لیکن ان میں سب سے زیادہ جو اہم الفاظ ہیں جو بار بار قرآن میں آتے ہیں نبوت اور رسالت کے لیے، وہ بشارت اور انذار. لہذا اس آیت میں صرف 2 کا تذکرہ کیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اب یہ چیز بھی بڑی اہم ہے، اس کا خلاصہ نکالا ہے مولانا اصلاحی صاحب نے، کیونکہ یہ تو میں نے اس چیپٹر کا آخری جملہ جو ہے یہاں نقل کیا، آخری پیرا. حضور کی 2 بعثتیں ہیں، ایک بعثت خصوصی ہے الی اہل العرب، ایک بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کے لیے. 2 بعثتیں. چنانچہ وہاں فرمایا سورہ جمعہ میں، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، اور اگلی آیت میں کیا فرمایا، وآخرین منهم لما يلحقوا به. تو 2 ہیں، آخرین بھی ہیں اور امیین بھی ہیں. اسی کو حضور نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، میں نے کئی مرتبہ یہ خطبہ سنایا ہے، میری کتاب ہے دعوت الی اللہ اور کال ٹو اللہ، انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، اس میں یہ خطبہ میں نے پورا نقل کیا ہے، اس کا صرف ایک جملہ اس کا کوٹ کر رہا ہوں. واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصتاً وإلی الناس کافتاً، میں بھیجا گیا ہوں اللہ کا رسول بنا کر تمہاری طرف خاص طور پر، اہل عرب، تمہاری زبان بول رہا ہوں، تمہاری بولی بول رہا ہوں، تم میں سے ہوں، تم میرے شب و روز سے واقف ہو، میری پوری زندگی سے واقف ہو، میرا بچپن، میری جوانی، نوجوانی تمہارے اندر گزرا ہے، تو میں تمہارے لیے تو خاص طور پر. اور یہ کہ وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً، پوری نوع انسانی کے لیے بالعموم میں بھیجا گیا. یہی بات سورہ آراف میں کہی گئی، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں سب کی طرف. اب یہ ہے مسئلہ جس کو کہ یہاں اس جملے میں یہ لے کر آئے ہیں کہ آ حضرت پر تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی. اس ایک جملے میں دیکھیے دو چیزیں آ گئی, تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک. یہ جس کو ہم ٹائم اینڈ اسپیس کہتے ہیں کہ حضور کی بعثت عرب تک کے لیے نہیں تھی, پوری دنیا کے لیے تھی. لیکن پوری دنیا بھی صرف آپ کے دور تک نہیں, قیامت تک. اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں, دین کی تکمیل آپ پر ہو گئی. تو اب یہ جو ذمہ داری حضور پر ہے, اس ذمہ داری کو ادا کیا حضور نے دو طریقے سے. عرب تک تو ذمہ داری خود ادا کر دی 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں. آپ نے وہ دعوت بھی دی, تبلیغ کی بھی کی, اپنے زبان سے بھی, اپنے عمل سے بھی, انفرادی طور پر بھی, اور نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا کہ یہ نہ کہا جا سکے کہ جس نظام کا یہ نام لے رہے ہیں وہ ناقابل عمل ہے. نہیں, قائم کر کے دکھایا. تو ایک کام تو آپ نے کر دیا, اور اب جو اس کے کام کے نتیجے میں امت وجود میں آ گئی اس کے ذمہ ڈال دیا تا قیام قیامت یہ کام جاری رکھے. یہ ہے نقطہ اس پہلے جملے کا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما کر اللہ تعالی کی طرف سے اس کی تکمیل کا کام اپنی امت پر سپرد فرمایا, تاکہ یہ امت ہر ملک, ہر قوم اور ہر زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے. یہ امت میں تو ملٹی نیشنل ہے نا, عرب بھی آئے وہ عربی میں عربوں کو تبلیغ کرے, ایرانی آ گئے وہ فارسی میں فارسی جانوں کو تبلیغ کرے, ہندوستان میں آئے تو ہندی زبان میں تبلیغ ہوئی, اس کے بعد اردو زبان ڈیولپ ہو گئی تو اردو میں تبلیغ ہوئی. تو دنیا میں ہر قوم پر تبلیغ ہونی چاہیے اس کی زبان پہ, ہر ملک میں اور ہر زبان میں وہ تبلیغ کا فرض ادا کرے. کون؟ یہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگلا جملہ پڑھیے. اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے, یعنی تبلیغ ایک ایسی ہوتی ہے کہ بس جا کر ایک تقریر کی, وما علینا الا البلاغ, بس ہم نے تو جو بات کی پہنچا دی. یہ تو نہیں ہوتا. حضور بھی اگر ایک بات کہہ کر مکے والوں سے کہتے بس میری چھٹی ہو گئی, میں نے تمہیں بات پہنچا دی, اب تم جانو تمہارا کام, ایسا نہیں. تبلیغ جو ہے وہ تو ایک بڑا مسلسل عمل ہے, پہم جدوجہد چاہتا ہے, مسلسل کوشش چاہتا ہے. چنانچہ دیکھیے یہاں الفاظ بڑے عمدہ ہیں. اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے کہ یہ دل سے کی جائے, زبان سے کی جائے, عمل سے کی جائے, بلا تقسیم و تفریق پورے دین کی جائے, بے خوف لومت لائن اور بے رو رعایت کی جائے, اور اگر ضرورت ہو تو جان دے کر کی جائے. ایک لفظ بہت قیمتی ہے اس میں. پہلے تو دل سے شہادت ہے, وہی ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق, دل سے گواہی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دل سے گواہی, پھر زبان سے گواہی, زبان سے گواہی پورے دین کی. پھر یہ صرف آپ نے زبان سے کہہ دیا, اپنے عمل سے تو اس کا نمونہ پیش نہیں کیا, تو تبلیغ کیا خاک ہوئی؟ آپ نے تو اپنے عمل سے اپنی تبلیغ کو جھٹلا دیا, کہہ کچھ رہے کر کچھ رہے. تو تبلیغ کا تقاضا تب پورا ہوگا جب آپ عمل میں وہی کر کے دکھائیں. اچھا پھر عمل آپ نے صرف نماز کو پڑھ کے دکھا دی لوگوں کو, یہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں, لیکن وہ دین قائم کر کے نہیں دکھایا کہ دین کی سیاست ایسی ہوتی ہے, دین کا قانون ایسا ہوتا ہے, دین کی معاشرت ایسی ہوتی ہے, دین کی معاشی تعلیمات یہ ہے, اس کی یہ برکات ہے, اس کی یہ خوبی, تو دکھائی دیا آپ نے. کس حوالے سے اور دین کا کوئی حصہ بھی آپ نے چھپا لیا تو گونگے شیطان ہو جائیں گے کہ یہ چیز تو فلاں کو اچھی نہیں لگے گی, یہ میں نہ کہوں, مارے گا, برباد ہو گئے, ساری آپ کی جدوجہد زیرو سے ضرب کھا جائے گی. بے لومت لائن, کسی کی رعایت نہ ہو, بے رو رعایت اور بے لومت لائن, کہ کوئی بھی ملامت کرے تو کرے, جو دین کی بات ہے وہ مجھے کہنی ہے, جو دین کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے, جو دین کا نظام ہے دنیا اسے دقیانوسی کہے, مجھے اسے قائم کرنا ہے. اور یہ کہ اس جدوجہد میں ضرورت پڑے تو جان دے دی جائے, یہ ہے اس شہادت کی ذمہ داری ادا کرنے کا تقاضا. یہ جملہ پھر پڑھیے. اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے. ویسے یہ کتاب اگر آپ پڑھیں دعوت دین, اس کا طریقہ کار, اس کا یہ دوسرا چیپٹر ہے, 14-15 صفحات ہے, جس کا بھی خلاصہ پھر یہ نکالا گیا. اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے کہ یہ دل سے کی جائے، زبان سے کی جائے، عمل سے کی جائے، بلا تقسیم و تفریق پورے دین کی کی جائے، بے خوف لومت لائم اور بے رو رعایت کی جائے، اور اگر ضرورت داری ہو تو جان دے کر کی جائے۔ شہادت اسی کو تو کہتے ہیں۔ جب اس گواہی میں جان دے دی، اب وہ شہید ہو گیا، اب وہ گویا کہ مستحق ہو گیا کہ یہ خطاب اسے عطا کر دیا جائے۔ ذ نوری سلدمی خواہی، ذ خاکی بے شزا خواہی، چنا خدرا نگہ داری کہ باری بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ذ خون دوست کا خواہی۔ اے اللہ، تو اپنے دوستوں، اپنے اولیاء، اپنے جانساروں کے خون سے چاہتا کہ گواہی دے تیرے دین کی اور تیری توحید کی۔ یہ دو جملے ہو گئے۔ اب ہے تیسرا جملہ جو ذرا موٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، اس پر توجہ کیجیے۔ اس جماعت کی فرض ادائیگی کا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا۔ یہ ہے تعلق۔ تبلیغ دین، دعوت دین کا خلافت سے کیا تعلق ہے؟ جب تک یہ ادارہ موجود تھا، ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سبکدوش تھا۔ اس میں پورا فلسفہ ہے، لیکن اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ فلسفہ کیا ہے۔ کوئی ایک مثال سے آپ سمجھیں گے۔ فرض کیجئے آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں کوئی نظم نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی فوج نہیں، تو آپ کو اپنی حفاظت کی خود ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ رات کو خود پہرا دینا ہوگا، گھر کے لوگ باری باری جاگیں گے، باری باری سوئیں گے، کیا پتا کس وقت اس طرح سے دشمن ہو جائے۔ یہ انفرادی ذمہ داری بن گئی ہر ایک کی۔ لیکن ایک نظم ہے، ایک سٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے قائم ہے۔ اب اس کے تحت کیا ہے؟ ایک فوج کا ادارہ ہے، سرحدوں کی حفاظت وہ کر رہی ہے۔ انڈین آرمی گھس کے تو نہیں آ سکتی، ورنہ اگر سرحدوں پر فوج نہ ہو تو نہ معلوم کب آ کر وہ ہمیں بھیڑیوں اور چیتوں اور شیروں کی طرح پھاڑ کے کھا جائے۔ وہ فوج ہے۔ اندرونی طور پر پولیس ہے، عدالتیں ہیں، جیلیں ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ امن و امان قائم رہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ پولیس اور عدالتوں کا معاملہ ہمارے یہاں کرپشن کی وجہ سے غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ کچھ قانون جو ہے ایسا ہے، ڈھیلا ہے، اس میں جرم کا ثابت ہونا بڑا مشکل کام ہے اس حوالے سے بھی، اور کچھ کرپشن ہے، اس میں رہی صحیح قصر پوری کرنی۔ ورنہ اصلا جو ہے اس پولیس کے ہوتے ہوئے، اور یہ عدالتی نظام ہے، یہ جیلیں ہیں، سب کچھ ہے، اس کے بعد تو کوئی قتل و غارت، کوئی ڈاکے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اصولی بات کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں چیزوں میں جو فرق ہے کہ اگر کوئی ریاست نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، تو اپنی حفاظت کی ذمہ داری، سیلف ڈیفنس، ہر شخص پر خود آ گئی۔ جب آپ نے نظام بنا لیا، ریاست بنا لی، اب شہریوں کا کام کیا ہے؟ ٹیکس دے۔ وہ ٹیکس دیں گے، کماتے ہیں، اس میں ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیکس سے فوج رکھی جا رہی ہے، وہ فوج سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے کہ کوئی دشمن جو ہے ہماری سرحدوں میں گھس نہ آئے، اور اسی ٹیکس سے یہ پولیس کا اور اس کا نظام ہے تاکہ امن و امان رہے۔ اب یہ ہے کہ شہری کا حق ہے کہ اس نے ٹیکس دے دیا ہے اور وہ پاؤں پھیلا کر سوئے۔ یہ اصول اگر سمجھ لیا تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جب مسلمان جد و جہد کر کے، کوشش کر کے ایک خلافت کا نظام قائم کر دیں، تو اب دین کی تبلیغ مزید پوری دنیا تک کرنا اس خلافت کے نظام کی ذمہ داری ہے۔ افراد سبکدوش ہو گئے۔ افراد تو اس نظام کو سپورٹ کریں گے۔ فرض کیجئے کہیں جنگ ہو رہی ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شام کے محاذ پر جنگ ہو رہی ہے، وہاں سے پیغام آیا کہ 10,000 آدمی اور چاہیے، دشمن کی بہت بڑی فوج آ گئی ہے۔ اب یہاں اعلان ہو جائے گا 10,000 آدمی نکل گئے، وہ چلے گئے، باقی سب پاؤں پھیلا کے سو۔ فرض کفایہ ہے۔ اب یہ فرض عین نہیں ہے کہ ہر شخص ضرور نکلے۔ یہ ہے فرق کہ خلافت کا نظام اگر قائم ہے تو اب دنیا میں تبلیغ مزید کرنا اور حضور کی جو رسالت کا مقصد ہے اسے ہر ہر فرد نوع بشر تک، قیامت تک کے لیے ادا کرنا، یہ اس ادارے کا کام ہے، ادارہ خلافت کا۔ اب افراد بری ہو گئے، جو خلافت کا حکم ہوگا وہ مان لیں گے، جو کہیں گے کہ اتنا ٹیکس دو، اتنا چندہ دو، یہ کرو، وہ دے دیں گے۔ ہاں، جب ضرورت ہوئی، فرض کیجئے کبھی ایسا بھی وقت آ جائے گا کہ اب ہر شہری جو ہے، صحت مند آدمی جو ہے، وہ میدان میں نکلے، ایسا وقت تو تب نکلنا پڑے گا، وہ نفیر عام ہو جائے گی، جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے کی، اس سے پہلے کبھی نہیں کی۔ تشویق اور ترغیب سے کہا جاتا تھا اللہ کے راستے میں نکلو، لیکن لازم کیا گیا غزوہ تبوک کے لیے، اس لیے کہ اس قدر بڑا مرحلہ تھا، وقت کی عظیم ترین سلطنت، سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا تھا. تو اب یہ بات آپ نے سمجھ لی. تیسرا جملہ جیم سے جو ہے، اس جماعتی فرض کی ادائیگی کا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا، اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سبکدوش تھا. یعنی انفرادی سطح پر اب ذمہ داری نہیں ہے، یہ اجتماعی طور پر جیسے ریاست ہے وہ دفاع بھی کر رہی ہے سرحدوں کا اور امن و امان کی ذمہ دار بھی ہے. اب آئیے تیسرا، اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اب کیا کریں؟ خلافت کا ادارہ نہیں ہے. اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجے اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی. اب گویا کہ وہ انارکی آ گئی، اب دینی اعتبار سے انارکی ہے. جب نظام خلافت نہیں، ایک امیر المومنین نہیں، پورا نظام نہیں، دین کی شہادت کا اور دین کے تبلیغ اور دعوت کا کام نہیں ہو رہا ہے، تو جیسے کہ اگر سٹیٹ جو ہے ڈس انٹیگریٹ ہو جائے، نظام ختم ہو جائے، انارکی پیدا ہو جائے، تو ہر شخص کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی. اسی طرح اس ادارہ خلافت کے ختم ہو جانے کے بعد اب یہ تبلیغ کی ذمہ داری ہر فرد پر ہے. البتہ دو الفاظ یہاں بڑے عمدہ آ گئے ہیں، ہر فرد پر برابر نہیں ہے، درجے اور استعداد کے اعتبار سے جو جتنے بلند مقام پر ہے اتنا ہی زیادہ ذمہ دار بھی ہے. جیسے کہ حضور کی حدیث ہے کہ ہر سربراہ جو ہے خاندان کا، وہ پورے خاندان کی طرف سے ذمہ دار ہے. جو اس کی بیوی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ذمہ دار ہے. کوئی شہر کا حاکم ہے وہ وہاں کے لیے ذمہ دار ہے. تو اس حوالے سے یہ اپنا درجہ بھی ہوگا اور استعداد بھی ہوگی. کسی میں اللہ نے صلاحیت کم رکھی ہے، اسی درجے میں اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو ہر درجہ اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی. اب اس فرض کی مسئولیت اور ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے دو ہی راہیں مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئی ہیں. یا تو اس ادارے کو قائم کریں، اگر ادارہ قائم ہو جائے گا افراد بری ہو جائیں گے، یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دیں. اس کو اگر آپ کریں گے مزید وضاحت تو ایک ہی بات بنی، دو نہیں ہے. یا کیسے قائم کریں، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے. سر دھڑ کی بازی لگائیں، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو قائم ہو جائے، نہ ہو تو ہم تو سرخرو ہو جائیں گے اللہ کے ہاں جا کر، معذرتا الى ربکم، پروردگار کے حضور میں جا کر عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار، اس ماحول میں ہم نے دنیا بنانے کی فکر نہیں کی، جائیداد بنانے کی فکر نہیں کی، اپنے پروفیشن کے اندر شائن کرنے کی اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نمایاں ہونے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو نہیں لگایا. اپنی صلاحیتیں تن من دھن تیرے دین کی اس تبلیغ کے لیے، اس ادارہ خلافت کو قائم کرنے کے لیے ہم نے اپنا تن من دھن لگا دیا، تو سرخرو ہو جائیں. یہ ہے تعلق دعوت و تبلیغ دین کا نظام خلافت کے قیام کے ساتھ. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ صرف ایک سیاسی نظام نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ ایک نظام حکومت ڈیموکریسی کا ہے، ایک نظام حکومت آمریت کا ہے، ایک اور نظام ہے جو ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ کا ہے، اور نظام ہے مختلف ہیں. لیکن یہ کہ اس ایک خلافت کا بھی ایک نظام ہے، صحیح ہے، خلافت کا اپنا ایک نظام ہے، اس کا ایک ڈھانچہ ہے، لیکن خلافت کا قائم کرنا یہ مسلمانوں کے لیے فرض عین ہے. اس کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے. اگر وہ یہ نہیں کرتے، میں ذرا اور وضاحت سے اس کو بعد میں بیان کروں گا، پہلے جملہ مکمل پڑھنے کی جو عبارت ہے. اب اس فرض کی مسئولیت اور ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے دو ہی راہیں مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئی ہیں. یا تو اس ادارے کو قائم کریں، یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں. اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات نہ کریں تو وہ اس فرض رسالت کو ادا نہ کرنے کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سپرد کیا گیا ہے. دیکھیے، یہ فرض رسالت امت کے سپرد کیا گیا ہے، یہ ذرا الفاظ نوٹ کیجئے، فرض رسالت امت کے سپرد کیا گیا ہے. اس کے لیے اب وہ دو آیتیں ذہن میں لے آئیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح تو ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک درمیانی امت، امت وسط، تاکہ تم پوری نوع انسانی پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہی دے. بڑا ایکویٹ کر دیا کہ نہیں کر دیا اللہ نے؟ ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، علیکم شہیدہ، وہ تو ہے رسول، گویا کہ یہ فریضہ رسالت ہے جو امت کے سر پر ڈالا گیا ہے، اس کی ذمہ داری بحثیت مجموعی. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں ایک فرد کی ذمہ داری تھی، اب یہاں پر یہ امت پر بحثیت مجموعی ذمہ داری آ گئی، اور ہر ہر فرد پر آ گئی اس کی استعداد کے اعتبار سے، اس کے درجے کے اعتبار سے. دوسری آیت بھی پڑھ لیجئے، ویسے بھی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ کی جو یہ آیت آئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے؟ تحویل قبلہ کا حکم آیا. تحویل قبلہ، 16 مہینے تک حضور مدینے میں آنے کے بعد نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اسی لیے اسے قبلہ اول کہہ دیا جاتا ہے. پھر حکم آیا، نہیں، بدل دیجئے اپنا رخ. فرمایا جا رہا ہے یہ جو تحویل قبلہ ہے، در حقیقت یہ ایک امت کی معزولی اور دوسری امت کے اس منصب کے اوپر نصب کیے جانے کی علامت ہے. اب تک وقت تھا سابقہ امت کا، امت بنی اسرائیل، امت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اب ہے امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا مرکز، اس کا قبلہ بیت اللہ ہے، اس کا مرکز، اس کا قبلہ یروشلم تھا. لہذا تحویل ہو گئی ہے، اب یہ ذمہ داری جو بنی اسرائیل پر تھی پہلے، اب یہ ذمہ داری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ ڈال دی گئی، اس کی علامت کے طور پر تحویل قبلہ ہوا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. عن قریب کہیں گے یہ ناسمجھ لوگ کہ کس چیز نے ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے. پہلے تو قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے 16 مہینے تک، اب کیا ہوا، کیوں ادھر رخ کر لیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ اصل میں علامت ہے، یہ سمبل ہے، یہ علامت ہے اس کا کہ اس امت کا اب دور ختم ہو گیا، تنیور ختم ہو گیا، اب ایک نئی امت کا تنیور شروع ہو رہا ہے، اور اس امت کا مرکز اب کعبہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اچھا، یہ نئی امت کو اگر یہاں پر جیسے تاج پوشی ہوتی ہے کسی بادشاہ کی، ایسے ہی اس امت کی تاج پوشی ہو گئی، اسی لیے میں نے توجہ دلائی تھی وَاجْتَبَاكُمْ، وہ آیت بھی ابھی ہمیں پڑھنی ہے، تمہیں چن لیا ہے، تمہاری تاج پوشی ہو گئی ہے. تو یہاں فرمایا کہ تمہیں اس لیے چن لیا گیا، لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ جو رسالت کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر ادا کی ہے، تمہیں وہ ادا کرنی ہے پوری نوع انسانی کے لیے. اور حضور نے کس طرح کی؟ زبان سے کی، دل سے کی، عمل سے کی، جد و جہد کر کے کی، اپنا خون بھی جو ہے اس میں بہایا ہے، اپنے بہترین جو ہے جو جان اثار تھے ان کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، تب جا کر گواہی ہوئی ہے. دوسری آیت کیا ہے؟ یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ جہاد کا حق ہے. اپنی جان کے لیے کتنی کچھ محنتیں کر رہے ہو، اپنی اولاد کے لیے کتنی کچھ محنتیں کر رہے ہو، دن رات کی مشقتیں کر رہے ہو، راتوں کو جاگ رہے ہو، دن میں سروس ہے، شام کو کوئی ٹیوشن ہے، پھر یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب کس لیے کر رہے ہیں؟ اولاد کے لیے اور اپنے لیے. تو سوچو اللہ کا حق کتنا ہے تم پر، اولاد کا حق کتنا ہے تمہارے، اپنے نفس کا حق کتنا ہے، اللہ کا حق کتنا ہے؟ اللہ کا جتنا حق ہے اتنا جہاد کرو اس کے لیے. جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہی ہو اجتباکم، مزید پرسویشن کے لیے، ترغیب کے لیے، تشویق، اس نے تمہیں چن لیا ہے. یو ہیو بین سلیکٹڈ، تمہیں اس زنجیر میں ٹانگ دیا ہے. پہلے زنجیر ہوتی تھی، فرشتہ لے آیا پیغام اللہ سے محمد تک، محمد نے پہنچا دیا تمہیں، اب تمہیں پہنچانا پوری نوع انسانی تک. تو تم تو سلسلہ تو ذہب جو ہے سنہری زنجیر کی تیسری کڑی کی حیثیت رکھتے ہو اب. پہلے ہمیشہ دو کڑیاں ہوتی تھی،
ایک نبی کا پیغام ختم ہو گیا، پھر دوبارہ نبی آ گئے، نبی کے پاس پھر فرشتہ پیغام لے آ، اسے تبدیل کر دی. اب یہ ہے کہ وہ پیغام اللہ نے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اب اس کی تبلیغ ہے، اس کو پھیلانا یہ تمہارے ذمہ ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی ہو اجتباکم، اور اس کے بعد چل کر اسی آیت میں الفاظ آئے، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر. اس لیے یہ لفظ نوٹ کر لیجئے کہ یہ فریضہ رسالت ہے در حقیقت. اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات نہ کرے، نہ تو خلافت کا ادارہ قائم کرے، نہ کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائیں، اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات نہ کرے تو وہ اس فرض رسالت کو ادا نہ کرنے کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سپرد کیا گیا ہے، اور صرف اپنی ہی غلط کاریوں کا وبال اپنے سر پر نہ لیں گے بلکہ خلق کی گمراہی کا وبال بھی ان کے سر آئے گا. یہ جملہ پھر بہت اہم آگے، ایک جملے کے اندر اس میں جو ہے مضامین ہے. اگر آپ کے ذمے کوئی پیغام پہنچانا تھا اور آپ نے نہیں پہنچایا، میں بہت سادہ مثال ہمیشہ دی ہے پھر دوہرا رہا ہوں، آپ کو کوئی ایسی بات ضروری آ پڑی ہے کہ اگر وہ کام نہیں ہوا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. آپ کس نے کسی دوست کو عزیز کو پیغام بھیجتے ہیں کہ بھائی کل شام تک یہ کام ضرور ہو جانا چاہیے، ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. اب وہ کام نہیں ہوا، نقصان ہو گیا آپ کا، آپ اب غصے میں آگ بگولا ہو کر گئے اس عزیز کے پاس کہ اللہ کے بندے میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، تم نے وہ کام نہیں کیا، بھلا بتاؤ میرے اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے، تم ہو کہ نہیں؟ اگر وہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، اب کیا کہیں گے آپ؟ اس کے سامنے تو پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے آپ، اب سارا غصہ کس پہ آئے گا؟ اب جائیں گے آپ اس پیغامبر پر، بھلے آدمی تمہارے ذمہ میں نے یہ اتنی اہم ذمہ داری لگائی، اب تم ذمہ دار ہو میرے نقصان کی، یہ بات ہے یہ کہ نہیں؟ اگر پوری نوع انسانی کے لیے تبلیغ کی ذمہ داری امت پر ہے، امت کرتی نہیں، الٹی تبلیغ کر رہی ہے، اپنے عمل سے الٹی تبلیغ کر رہی ہے، اپنے عمل سے دنیا کو اسلام سے متنفر کر رہی ہے، تو دنیا کی گمراہی کی ذمہ داری کس پر آ گئی؟ امت مسلمہ پر. یہ وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل ہیں. کیوں ذلیل ہیں؟ اللہ کو کافر پسند ہے؟ واللہ لا یحب الکافرین، واللہ لا یحب الظالمین. اللہ کو تو پسند نہیں ہے، نہ کافر پسند، نہ ظالم پسند، نہ مشرق پسند. ہم تو بدترین مشرکوں کے سامنے اس وقت سرنگوں ہیں. بھارت کے سامنے ہماری حالت اب کیا ہے؟ کس طرح بڑھ بڑھ کر جو ہے بات کر رہا ہے اس پر بھارت، پوری تاریخ میں کبھی اسے اس کی ضرورت نہیں ہوئی ہے. اور ہم کس طرح دب دب کر اور کس طرح لجاجت کے ساتھ، مجھے تو اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نرین. کسی کی ٹو چاٹنے کے لیے بوٹ کی ٹو زمین کے اوپر آپ کو لیٹنا پڑے گا نا، تبھی تو آپ اس کی بوٹ کی ٹو چاٹیں گے. اس پر بھی وہ غصے ہو رہا ہے کہ تم میرے قانون کو خراب کر رہے ہو، تم میرے قانون کے اوپر اس طریقے سے لیٹ گئے، میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نرین. یہ حال ہے بھارت کا وزاوی پاکستان اس وقت، ان کے ڈٹ کر آ رہا ہے ہم کوئی کمی نہیں کریں گے، ہم میزائل بھی بنائیں گے، ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، ہم اپنے بجٹ میں اتنا اضافہ کریں گے، ہم یہ. ہم کہتے ہیں نہیں صاحب، گفتگو ہوگی، بڑی بات ہوگی، بڑا کرم ہو گیا آپ کا کہ آپ نے چھ منٹ بات کر لی ہم سے ہاٹ لائن کے اوپر، اس سے بڑی کی مہربانی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کسی شے میں کوئی لچک بھارت نے نہیں دکھائی ہم سے، اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں. اس وقت وہ ڈکٹیٹنگ پوزیشن میں آ گیا ہے امریکہ کے خلاف اس ایریا میں، کیونکہ ادھر چین اور روس ایک ہو گئے ہیں، ادھر ایران ہے جو روس کے ساتھ ملحق ہے، روسی ترکستانی ریاستیں جو ہیں وہ ابھی تک روس جیسے کہ مرغی کے نیچے انڈے ہوتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے، وہ چھ انڈے جو ہے ابھی روس کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، وہ انڈے نکلنے کو تیار نہیں وہاں سے. وہ روسی چاہے کتنے ہی وہ کمیونزم سے جو ہے وہ بدل ہو چکے ہیں، وہ ابھی تک قائم ہے اس پر. یہ حال ہے ان کا. اب یہ پورا جب ایک ریجن ہو گیا ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ اس میں تو ریجن میں تو اب بھارت ہے صرف، لہذا وہ پوری قیمت وصول کر رہا ہے. لیکن اس وقت میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا، یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے. عالم عرب یہود کے سامنے سرنگوں، ہم بھارت کے سامنے سرنگوں، یہی کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. عجیب ہے یہ آیت، تم دیکھو گے کہ بدترین دشمنی میں اہل ایمان کے یہودی ہیں اور یا مشرکین ہیں، اور آج بت پرستی کا مذہب دنیا میں صرف بھارت میں رہ گیا اور کہیں بھی نہیں. وہ جو عربوں کی بت پرستی تھی وہ صرف بھارت میں، اس کے سامنے ہم سر بسجود ہیں، اور اسرائیل کے سامنے پوری امت عرب جو ہے وہ سر بسجود. ضربت علیہم الذلت والمسکلت وباؤ بغضب من اللہ، یہ کیوں ہے؟ یہ اس جرم کی پاداش میں، اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات نہ کریں تو اس فرض رسالت کو ادا نہ کرنے کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپرد کیا گیا ہے، اور صرف اپنی ہی غلط کاریوں کا وبال اپنے سر نہ لیں گے بلکہ خلق کی گمراہی کا وبال بھی ان کے سر آئے گا. اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کے لیے اصل محرک در حقیقت اس فرض عظیم کا احساس ہے، فرض ہے جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے. اور اس میں جو چیز بطور مطمئن نظر اس وقت پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نظام دعوت خیر پھر وجود میں آ جائے جو خلق کو اللہ کے دین کی راہ بتا سکے اور دنیا پر اتمام حجت کر سکے. جب تک یہ چیز، یعنی نظام خلافت، یہ الفاظ میں نے ایڈ کیے ہیں بریکٹ میں، جب تک یہ نظام خلافت قائم نہیں ہوتا، جب تک یہ دنیا میں موجود نہیں ہے، ہر مسلمان کا، یہ نوٹ کیجئے الفاظ، ایک بہت بڑے عالم دین کے الفاظ ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن کے الفاظ ہیں، جب تک یہ چیز یعنی نظام خلافت دنیا میں موجود نہیں ہے، ہر مسلمان کا سب سے مقدم اور سب سے بڑا اور سب سے اعلی مقصد یہی ہے کہ اس کو وجود میں لانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہو کرے. فرائض میں سب سے مقدم، سب سے اعلی، سب سے بڑا، یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے. ہماری بدقسمتی کا عالم تو یہ ہے کہ ہم اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے جدوجہد کو فرض بھی نہیں سمجھتے. نماز فرض ہے، پڑھتے ہیں، نہیں بھی پڑھتے تو پھر ایک احساس تو ہے نا کہ کمی ہے، غلطی ہے جو ہو رہی ہے، لیکن اس کا تو فرض کا احساس ہی نہیں. کم تر درجے میں جو بات میں آج آپ کو چاہتا ہوں کہ اچھی طرح نوٹ کر لیں، میرے جو بھی 30 برس کی 32 برس کی خدمات ہیں قرآن مجید کے ضمن میں، اس میں دوران مطالعہ بھی تو اپنا بڑھتا چلا گیا نا، درس قرآن دیا ہے تو آخر مطالعہ بھی تو کیا ہے مسلسل. تعلم کے بغیر تعلیم نہیں ہوتی، پڑھے بغیر پڑھایا نہیں جا سکتا. تو اس کا سارے کا لبے لباب یہ ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے، ایسے ہی اقامت دین یا نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد فرض عین ہے. فرض عین کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، نماز کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، میں آج کل بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھوں گا. اگر زبان بند ہو گئی اشارے سے پڑھو، پڑھو، پڑھنا پڑے، یہ فرض عین ہے، اس کا کوئی بدل نہیں. بلکہ اب جو یہاں کی عبارت ہے اس کے حوالے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، نہ صرف فرض عین ہے، سب سے بڑا فرض یہی ہے، سب سے مقدم فرض یہی ہے، سب سے اعلیٰ فرض یہی ہے. یہ ایک مفسر قرآن کا قول ہے، کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. اسی سلسلے آیات میں جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی سنائی ہے کہ جب اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی کہ جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب پر کیا 23 برس کی محنت شاقتہ سے، وہی کام اس امت کو تا قیام قیامت پوری نوع انسانی کے لیے کرنا ہے. کین یو امیجن کتنا بڑا فرض ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے لیے مدد حاصل کرو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. کس چیز کے لیے مدد حاصل کرو؟ اس شہادت حق کے لیے، اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. یہی وجہ دیکھیے، جب اسی سورہ بقرہ میں روزے کے احکام آئے تو اس کے فوراً بعد قتال اور جہاد کا کے احکام شروع ہو گئے. سورہ حج میں حج کے احکام آئے، اس کے فوراً بعد قتال کے احکام شروع ہو گئے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل قوار کفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا.
یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ سب کس کے لیے؟ یہ انفاق کس کے لیے؟ دین کو قائم کرنے کے لیے، نظام خلافت قائم کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے. گویا کہ سب سے مقدم، سب سے اعلی، سب سے اکبر، سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ کیا ہے؟ جب تک یہ چیز یعنی نظام خلافت دنیا میں موجود نہیں ہے، ہر مسلمان کا سب سے مقدم اور سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ مقصد یہی ہے کہ اس کو وجود میں لانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کرے. اسی کے لیے ہر مسلمان کو سونا اور جاگنا چاہیے، اسی کے لیے کھانا اور پینا چاہیے، اسی کے لیے مرنا اور جینا چاہیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کے بغیر مسلمانوں کی زندگی خدا کی منشا کے بالکل خلاف ہے. کیوں جی رہے ہو تم؟ وائی ڈو یو لیو؟ اگر تم مقصد پورا نہیں کرتے جو اللہ نے تمہارے ذمہ ڈالا ہے، فبطن الارض خیر لکم من ظہرھا، تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس کی پیٹھ پر چلو، دفن ہو جانا تمہارے لیے بہتر ہے. مسلمانوں کی زندگی اللہ کے منشا کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اپنی اس کوتاہی کے لیے کوئی عذر نہ کر سکیں گے. یہ چیز ان کی ہستی کی غایت ہے. اگر اس کو انہوں نے کھو دیا تو جس طرح وہ تمام چیزیں جو اپنے مقصد وجود کو کھو کر کوڑے کرکٹ میں شامل ہو جاتی ہیں، اسی طرح یہ بھی اس زمین کے خس و خاشات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. اور آج وہی کیفیت ہماری ہے. کیا حیثیت ہے ہماری؟ 1/5 آف ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن ہیونگ نو ویٹ ان انٹرنیشنل افیئرس. کل دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ. کسنمی پرست کے بھیا کیس تھی، G7 G15، ابھی 8 بڑوں کی کانفرنس ہو رہی ہے امریکہ میں، کسی مسلمان کا تو نام و نشان بھی نہیں. حالانکہ دولت مند ترین آدمی مسلمان ہے، شہنشاہ برونائی کا جو ہے بادشاہ، بہت دولت مند. اس کی دولت کس کام آتی ہے؟ بس اس کی کہانی نہ ہی آپ کو بتاؤں تو اچھا ہے. یہ دولت ان کے لیے وبال جان بنے گی. یہی دولت ہوگی کہ جو تپا تپا کر ان کے جو ہے گالوں کو اور ان کی پیٹھوں کو جو ہے ان کی پسلیوں کے اوپر ڈالا جائے، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ امارات والے ہوں اور چاہے وہ سعودی عرب کے حکمران ہوں اور چاہے وہ برونائی کا حکمران. یہ دولت کس کام آ رہی ہے؟ بہرحال اسی طرح یہ بھی اس زمین کے خس و خاشات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، اور ان کے لیے ہرگز زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو امت وسط اور خیر امت. ہم تو خیر امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اگر یہ تین کام کرو گے تو خیر امت ہو. اگر تم شہادت حق کا فریضہ سر انجام دو گے تو تم یقیناً امت وسط ہو. لیکن اگر یہ نہیں کرتے تو ان کو زیبا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو امت وسط یا خیر امت کے لقب کا مستحق سمجھیں، یا اللہ تعالی سے کسی نصرت و حمایت کی امید رکھیں. اس پر میں صرف ایک بات آج جو ہے وہ ایڈ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس فرض کی ادائیگی کے لیے بالکل ایسے جیسے کہ نماز کے لیے شرط ہے وضو، اسی طرح اس فرض کی ادائیگی کے لیے کسی جماعت میں ہونا لازم. علیکم بالجماعہ، لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے بغیر کوئی اسلام. جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں، وضو مقصود نہیں ہے، وضو اس لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھنی. اذا قمتم للصلاه، نماز پڑھنے کا لازم ارادہ کرو تو اپنے چہرہ دھو لیا کرو، ہاتھ دھو لیا کرو، وغیرہ وغیرہ. لہذا نماز کی شرط جیسے وضو ہے، ایسے ہی اس خلافت کے قائم کرنے کی جد و جہد. آپ سمجھے میں تو کر رہا ہوں جد و جہد. بھائی آپ یا تو کسی جماعت میں ہو یا جماعت بنائیں، اس کے بغیر نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہے. ویسے لطیفہ تو ہے، میں نے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے. کسی نے کہا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، دوسرے نے کہا میں پڑھ کے دکھاتا ہوں ابھی. تو وہ تو یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی پڑھ کے دکھا دے نماز بغیر وضو کے تو وہ بات اور ہے. لیکن یہ کہ جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں، التزام جماعت کے بغیر یہ جد و جہد بھی نہیں ہو سکتی. عقلاً بھی ناممکن، نقلاً بھی ناممکن. شاید میں اگلے جمعے میں اس موضوع پر ذرا تفصیل سے بات کروں. اب یہ ہے کہ بہرحال اسی جد و جہد میں ہم جو لگے ہوئے ہیں تحریک خلافت کے حوالے سے، تنظیم اسلامی ہے، تحریک خلافت ہے، تو ہمارا ہدف کیا؟ اقامت دین کہہ لیں اسے، اسلامی انقلاب کہہ لیں، ہدف کیا ہے اس کا؟ وہ یہ کہ وہی نظام خلافت کا ادارہ قائم ہو جائے. ایک ملک میں قائم ہو جائے گا تو پھر ہم وہ اسٹیٹ لیول پر تبلیغ ہوگی،
ایک ملک میں کمیونزم قائم ہوا تھا روس میں، تو اسٹیٹ لیول پر پھر اس کو پھیلایا گیا، پوری دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. 23 برس میں حضور نے صرف جزیرہ نمایاں عرب میں دین قائم کیا، اور اگلے 23 برس میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آکسس سے اٹلانٹک تک، یعنی جزیرہ نمایاں عرب سے کم 10 گنا رقبے کے اوپر خلافت راشدہ میں وہ نظام قائم ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ حالانکہ حضور اب نہیں ہے، بنفس نفیس موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اب اسٹیٹ لیول پر ہو رہا ہے، اب ریاست کی سطح پر ہو رہا ہے، اب نظام خلافت کی سطح پر ہو رہا ہے، اب ریاست کے وسائل و ذرائع اس کے لیے صرف ہو رہے ہیں، لہذا وہ کام اس طرح ہوگا. اور یہی ہوگا، اس کی جو خوشخبریاں ہیں احادیث میں وہ ہم عام کر چکے ہیں بہت مرتبہ، ہونا تو ہے، دیکھنا صرف یہ کہ کون ہے وہ خوش نصیب جو اس جد و جہد میں اپنا نام لکھوا لے، اور اپنی جد و جہد جو ہے اس کا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب حاصل کر لے، اور کون وہ ہوگا جو بد نصیب رہ جائیں گے. ہونا تو ہے، دین تو غالب ہونا تھا جزیرہ نما عرب میں، ابو لہب بے نصیب رہ گیا، بد نصیب رہ گیا، بے نصیب بھی نہیں بد نصیب، ابو جہل بد نصیب رہ گیا. لیکن یہ کہ کتنے ہی لوگ تھے جو سرخرو ہو گئے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ اپنا معاملہ ہے، کون خوش نصیب ہے کون بد نصیب ہے، اپنے اپنے دھندوں میں لگے رہو بس ٹھیک ہے. تو آپ اس مقام کو کھو گئے، ہوج تباکم کے اندر آپ کا نام درج نہیں ہوگا، آپ اس کے اعتبار سے بڑی ذمہ نہیں شمار ہوں گے، آپ کے اوپر جو ہے وہ وبال جو ہے صرف اپنا نہیں پوری دنیا کی گمراہی کا وبال بھی آپ کے حصے میں بھی آ جائے گا حصہ رسبی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.